حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مسائل کا حل پروگرام قبلہ نگران شورا کا آپ دیکھ رہے ہیں. مدین جنہ کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور پیارے آقا اچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اسی وزن پر چلتا آ رہا ہے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے اچھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھے آقا کے غلام ہم اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے مشکلوں کا باعث ہیں، پریشانیوں کا باعث ہیں، تنگیوں کا باعث ہیں، یا لوگوں کے لیے راحت اور لوگوں کے لیے سکون اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہیں؟ اس کا ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور اپنے آپ پر غور بھی کرنا پڑے گا. اسلام کے مزاج کو دیکھیں، اسلام کے انداز کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، تو جو آسانیاں، راحتیں، نرمیاں کرنے والا ہے، خوشیاں تقسیم کرنے والا ہے، مومن کے دل کو خوش کرنے والا ہے، اس کی دین اسلام کے اندر پذیرائی ہے. اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنے والے اور انہیں تکلیف اور انہیں ایزا دینے والوں کی بہرحال دین اسلام کی تعلیمات کے اندر کنڈیمنیشن ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کے انجام برا ہونے کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اچھے نبی کے اچھے غلام ہیں کیا؟ ہم مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں کیا؟ ہم مسلمانوں کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچا کر ان کے لیے راحتیں اور آسانیاں مہیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا یسرو ولا تعسرو، کہ آسانیاں کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو. ہمارا شمار کس جو ہے وہ گروہ میں ہوتا ہے، اس پر ہم جو ہے وہ غور کریں. مدین جلے کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ دیکھیے، ہم انسان ہیں اور انسان کی اگر جبلت کو دیکھا جائے تو یہ انسیت اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے، اپنے جیسے آدمی سے، فرد سے، ایک انسیت بھی حاصل کرتا ہے. تو انسان میں دیکھیں آپ، انسان کے پہلے تین حروف آپ دیکھ لیں، الف، نون اور سین. ان انسان کے آخری دو حرف کو ہٹائیں تو بنتا ہے انس، الف، نون اور سین، انس. تو اب مجھ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، کیا ان کو مجھ سے کوئی انس محسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے. ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمیں راحتیں دینے والا بننا چاہیے. نگران شورا کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور راحت اور انسیت اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، مالی معاملہ ہے تو اس کے اندر جو طے شدہ چیز ہے، جو طے شدہ معاہدہ ہے، اس کو پورا کیا جائے. اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نان ایشو کو ایشو نہ بنایا جائے. جو بندہ نان ایشو کو ایشو بنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے تو لوگوں کی زندگیوں میں مسائل پرابلمز ان کو پیدا کر رہا ہوتا ہے. اسی عنوان کو لے کر میں نگران شدہ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کروں گا. نان ایشو کو ایشو بنا لینا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے یا ان کا انداز ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں دعوت ہے، دعوت ہی کو ایشو بنا لیا. بھائی ہمارے گھر کے دو بندوں کو دعوت دی ہے، دو بندوں میں سے کسی کی فلاں کو بولا بھائی فلاں اور فلاں آ جائیں، تو ہمارے گھر میں تو 6 بندے اور بھی ہیں، ان کو نہیں بولا. یہ تو ہماری بےعزتی کر دی ہے کہ فلاں کو بول دیا، ایک بھائی کو بلا لیا دوسرے بھائی کو نہیں بلایا، تو دوسرے بھائی کی بےعزتی کر دی انہوں نے. تو یعنی لوگ نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں. یہ میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس انداز پر، اس طبیعت پر، اور بلانے والے کو کیا کہیں گے کہ وہ جب بلائے تو وہ کس طرح بلائے؟
بات تو آپ کی ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ہے ایسا کہ وہ مسئلے کو اس کی اوقات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں.
جی.
اور وہ میٹر اتنا بڑا ہوتا نہیں، بلکہ سم ٹائم میٹر ہی نہیں ہوتا. اس کو آپ کا نان ایشو کو ایشو بنا لینا، ایک تسکین ہوتی ہے لگتا ہے ایسا، یا مزاج ایسا لوگوں کا، اور وہ اپنے موڈ اور اپنے مزاج پر چلنے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں. بعضوں کا شاید ایسا مزاج ہوتا ہے کہ میں ہر وقت ہر گھڑی مظلوم نظر آؤں، کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ جو طبیعت ہے نا کہ میں مظلوم نظر آؤں. بہو کہتی ہے کہ میں مظلوم، ساس کہتی ہے، اچھا وہی اسی بہو کی ساس کہتی ہے میں مظلوم. ٹھیک. ان دونوں کے درمیان جو ایک آدمی ہے، جو ایک کا شوہر ایک کا بیٹا، بولا میرے سے بڑا مظلوم تو محلے میں نہیں ملے گا.
اللہ، آپ نے ویسے اس کو سپیسیفائی کر دیا، محلے میں مرنا تو بس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا.
تو اب یہ الگ الگ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ نا ایک مزاجوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ مظلوم کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، یا بیچارہ ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، پھر وہ اس طرح کے ایشوز کو کریٹ کرنے کا، مطلب وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس سے یہ کوئی ایسا ایشو بنے. تو وہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، ہاں یار میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ چونکہ ہمارے یہاں تصدیق کا مزاج نہیں ہے، لہٰذا ہم پھر اس کو سچ بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ تو ایک ملی جلی سی ایک بات تھی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا موضوع بھی ہے، مسائل کا حل، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں آسان ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور اتنا آسان ہونا چاہیے کہ اچھا وہ آسان بھی سیزنل نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جیسے سردی ہے کبھی گرمی ہے. آسان تو پھر آسان، ہماری طبیعت موسم نہیں ہے جو بدلتی رہتی ہے، ہماری طبیعت طبیعت ہے، اور وہ طبیعت نرمی اور دوسروں کے لیے آسانی والی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعضوں کا ایسا مزاج ہے کہ جو آسان نہیں ہے ان کے ساتھ ہینڈلنگ بہت مشکل ہے، یقین مانے بہت مشکل ہینڈلنگ ہے. یعنی ان سے تعلقات ہونے کے بعد اب زندگی بھر صرف اسی پر ہی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب کون سی بات خراب لگ جائے، پتہ نہیں کب موڈ خراب ہو جائے، پتہ نہیں کب 4 باتیں سننے کو مل جائیں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، پتہ نہیں کب کیا. وہ اسی میں ہمیں مطلب ہماری زندگی گزر جائے گی. اور رشتہ تو رشتہ ہوتا ہے، اب رشتہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ توڑ کر بندہ بیٹھ جائے گا، پھر بندہ زندگی بھر نبھاتا ہے. یہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، آس پاس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، ایسے رشتے داروں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز اپنی طبیعت میں آسانیاں اور نرمیاں پیدا کریں. ویسے ہی آج کل حالات اتنے مطلب کہ ناگفتہ بے ہیں، اب ہر ایک کو سیریس لیں. میری درخواست ہے آپ سے، اپنی ذات سے نکل کر ہر ایک کو سیریس لیں. یار ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ وابستہ ہے، مجھ سے مل رہا ہے، میرے سے اٹھ بیٹھ رہے ہو، جس سے میرا تعلق ہے، وہ پریشان ہوگا، وہ بے حال ہوگا، اس کو طبیعت اس کی صحیح نہیں رہتی ہوگی، اس کے گھر میں مسائل ہوں گے، اس کے روزگار کے مسائل ہوں گے، اس کو ڈر و خوف لگا ہوا ہوگا، وہ ذہنی کوفت کا شکار ہوگا، 1000 قسم کے بیچارہ مسائل ہوں گے. تو میں اس کے ساتھ نرمی ہی اختیار کروں گا. اپنی طبیعت میں نرمی اور شفقت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کا جو یہ ہمارا سال گزرا ہے، اس نے وہ لوگ جو اپنے سینے میں امت کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، میں کنڈیشن کے ساتھ ہی بات کروں گا، جو اپنے دل میں امت کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے جیبوں میں رومال اپنے آنسوؤں کے لیے نہیں دوسروں کے آنسو کو پہنچنے کے لیے رکھا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو خود ہی روتے رہتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی. وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے، وہ میرا موضوع بن سکتے ہیں اگر وہ اس سے سبق حاصل کر لے دو. مثال سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پر سلمان بھائی نے کہا کہ یار عمران آج نیند نہیں آئی. ایک مثال دے رہا ہوں، سلمان بھائی کہہ دے یار عمران یار آج نیند نہیں آئی. کہ اچھا یار سلمان بھائی سچی بات ہے میرے کو بھی نہیں آئی. اب میں یہ بولوں مجھے بھی نیند نہیں آئی، اب یہ مطلب کہ میرا رومال میرے لیے اس کا رومال اس کے لیے. تم اسے غمخواری کی امید ہی نہ رکھو گے. میں تم سے یہ کہوں گا او ہو سلمان بھائی آپ کو نیند نہیں آئی، یا اللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما، اللہ آسانی فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کو خیر و عافیت والی نیند نصیب ہو، سکون نصیب ہو، اور ڈاکٹر کو دکھایا کچھ معلومات لی. اس طرح میں کہاں کروں گا؟ میں یہ بولیں گے مجھے نیند نہیں آئی، میں کہا میرے کو تار دن سے نہیں آئی. وہ گیا میں نے بھی کہاں جا کر مطلب کہ وہ اپنا غم ہلکا کیا، وہ تو میرا شیر کا غم ہے، اس کا سوا شیر کا غم ہے. تو اسی طرح یہ بازوں کا مزاج ہوتا ہے. بولے یار میں بولوں یار آج وہ کیا کہتے ہیں کہ سردی بہت لگ رہی ہے، تو یہ بھی بول دیں گے میرے کو بہت سردی لگ رہی ہے. اب بھائی اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کے ساتھ غمخواری کرنا، بھائی اپنی سردی لے کر آ جائیں گے، اپنی کھانسی لے کر آ جائیں گے، اپنی بیماری لے کر آ جائیں گے. میں نے اس وقت آپ سے اپنا کوئی غم دکھ پریشانی بیان کی ہے تو ضروری ہے کہ آپ سامنے جواب میں اپنا غم و دکھ پریشانی بیان کریں. یہ لوگوں کا مزاج ہے. آپ بولے یار مجھے ٹماٹر اچھا نہیں لگتا، بولے گا آپ کو ٹماٹر اچھا نہیں، میرے کو آلو اچھا نہیں لگتا. ارے بھائی آپ سے میں نے نہیں پوچھا تھا نا کہ آپ کو آلو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، کہ آپ کو سبزی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. ابھی میں نے اسٹارٹ لے لیا، بولا نہیں تم نے لیا تو میں کیوں نہ لوں. تو بچے تو نہ بنے کوئی بھی ایک، یہ میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے. یار بہت عرصہ ہوا میں جا نہیں سکا، سفر نہیں ہو رہا ہے، آیا میرے بھی نہیں ہو رہے. اب یہ آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین؟ ایک شخص اپنا کسی بھی طرح، اب وہ دکھ بیان کرنا ویلڈ ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں ہے، ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹاپک چینج ہے. یہاں جو میں موضوع عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دکھوں سے بھری دنیا میں اپنے ہی دکھوں کو شیئر کرنے کی ترکیب بنانا، یہ کوئی میسج تو ہے نہیں کہ ایک نے بھیجا تو آپ نے بھی بھیج دیا. لوگوں کے غموں کو بانٹنے کی طبیعت پیدا کر، یقین مانے آپ کے اپنے غم نہ ہلکے ہوں تو مجھے کہنا. آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں، آپ کے چہرے پر ڈیفینیٹلی آپ، میں اس کو اگر میں چاہتا ہوں کہ سلمان مسکرائے، میں چاہتا ہوں کہ جنید مسکرائے، تو مجھے ان کے سامنے مسکرانا ہی پڑے گا. تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے پہلے سوچے تو صحیح، سب سے پہلے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے. یہ ہنسے اس سے پہلے اللہ نے مجھے ہنسنے کی توفیق دے دی ہے، یہ راحت میں آئے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مجھے راحت میں آنے کی توفیق دے دی ہے کہ میں مطلب میں مسکراؤں گا تو یہ مسکرائیں گے نا. میں منہ چڑھا کے دینے بولوں گا کیا بات ہے یار آج مسکرا نہیں رہے، مسکراؤ یار مسکرائے گا مگر میرے کو پاگل سمجھ کے مسکرائے گا، یہ پگلا وگلا ہو گیا. تو یہ چیزیں، تو میری درخواست ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنانے کے بجائے ایشوز کو بھی ایشو نہ بننے دیں.
واہ واہ واہ.
نان ایشوز کو ایشو بنانا تو یہ انتہائی مطلب کوئی ظرف نام کی چیز ہی نہ آ رہی نا وہاں تو. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اس بدلتے دور میں اور ان مطلب کہ نا گفتہ بے حالات جس کو ہم کہتے ہیں،
اللہ
میں حالات میں یار ایشوز کو بھی نان ایشو کر دیں. نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، فورگیٹ اس کو کہتے ہیں نا، فورگیٹ سامنے والے کے لیے فور یو نتھنگ، یار چھوڑو یار ایزی ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ یار. ہوتا رہتا یہ، ہوتا رہتا یہ ہے چیزیں، ہوتا رہتا. دیکھیں اسلام دین، حرام حلال، شریعت جائز ناجائز، اس طرح کے ٹاپکس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈسکشن تبدیل ہو جائے گی. یہ ہوتا رہتا ہے وغیرہ نہیں، وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن یہاں پر جو ایک پرسنل جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. اس کو مطلب کہ 100% زندگی کے تمام شعبوں میں مینوعین امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا
جی.
اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں لقمہ دے دیا، کیونکہ بعض لوگ اس میں سے نکال کے پھر ہر جگہ پر اپنی وہ نہ کرنے والی ترکیبیں کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ سب سے، مسائل کا حل اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ اپنے مسائل کو مسئلہ ہی نہ رہنے دیں.
کیا بات!
وہ کسی کے بارے میں لکھا ہے نا کہ وہ اتنا وہ جنگیں لڑتا تھا، اتنا جنگیں لڑتا تھا، تو کسی نے کہا کہ یار تم پریشان نہیں ہوتے، اور پریشان ہونے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ یعنی پریشان ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو بعد اور ایک محاورہ ہے کہ تکلیفیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. تو یہ چیزیں ہیں، اپنے اندر خوشیاں بانٹنے، راحتیں بانٹنے کا مزاج پیدا کریں. اس سے یقین مانیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خود راحت، خود سکون، خود قلبی آپ کو تسکین نصیب ہوگی.
صحیح.
لہذا اوروں کی طرف، اوروں کو مطلب یہ کرنے کے بجائے، اگلا اپنا غم لے کر آئے تو ہم اپنے ہی، اس نے اپنے غم کا تھیلا دیا، میں نے اپنے غم کا ٹکڑا دے دیا، یہ لے بھیا تو سنبھال میرا. تو ایک پاؤ غم لے کر آیا، میرے پاس 2 کلو غم پڑا ہوا ہے، یہ میرا غم تو آپ لے کے جاؤ، آپ کا غم میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا نہ کریں. گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے غم بانٹیں. آپ کو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جو فیملیز اس وقت دیکھ اور سن رہی ہیں، آپ تمام ممبرس کو میں کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو مطلب کم کر کے شیئر کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کی تکلیف میں کم کرو، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو خود راحت ہوگی، تسکین ہوگی. اور یہ وہ تکلیف ہے جس تکلیف میں راحت ہے، کہ آپ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں راحت ہے. لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا سب کو، جزاک اللہ کہنے کی عادت بنائے، شکریہ کہنے کی عادت بنائے، تھینک یو کہنے کی عادت بنائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. یعنی سامنے والا اگر آپ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کی بھی اگر سیکریفائس کرتا ہے، ایک لمحے کی بھی قربانی دیتا ہے، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائے.
ٹھیک
یا بہت بہت شکریہ، یہ میری درخواست ہے.
سبحان اللہ.
ڈاکٹر زیرک بھی ساتھ ہیں.
جی جی ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی لے لیں، جیسے ابھی شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، لوگوں کے یہاں شادی خانہ آبادی اس طرح ہو رہا ہے، تو دعوتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں فلاں اور فلاں آ جائے گا، دو بھائی، چار بھائی ہیں.
ابھی تو دو تو آپ نے آگے دے دیا، لاک ڈاؤن میں ایک کا بھی دعوت دے دی تو مہربانی ہے نا اس کی.
صحیح.
ابھی اس حالت میں جہاں 200-300 سے زیادہ کو آپ کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں اگر اس نے ایک کی دعوت دی، ایک کی نہیں، اس نے دعوت ہی نہ دی، تب بھی سمجھ لیں کہ اس کو بلانا ہی 300 کو تھا. اس کی جنرلی 1800 کی دعوت بنتی تھی، اب 1800 کو تو بلانے سے رہا، اب اس کو 200-300 سے زیادہ اس کو مہمان بلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب وہ بیٹی ہو اس کے سسرال والے، بھائی ہو اس کے سسرال والے، بیٹا ہو اس کے سسرال والے، اپنا کرو اپنے سسرال والے، اگر یہی گنتی کرتا ہے تو تقریباً 300-350 بن جاتے ہیں. تو اب وہ جب 300-350 اسی بھی بن گیا، اس میں پوری فیملی کو بلاتا ہے تو سب کا پورے کے پورا گھر آ جاتا ہے، تو یہ 450-600 ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ سلیکشن ہی کرے گا نا. پھر اس میں کچھ قریب کے دوست ہوں گے، تو بہت ہی قریب کے لوگ ہوں گے. ان حالات میں تو واقعتاً یہ آدمی کو مطلب، یہ تو دعوت جن کی ہے نا ان کے لیے ایک طرف آسانی یہ ہے کہ سستے میں نہیں پڑ رہا ہے، اور ایک ذہنی پریشانی یہ ہے کہ یار کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں، یہ ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں باقاعدہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یار نہیں بلایا ہوگا یا کم لوگوں کا کہا ہوگا تو یہ ہے، بلکہ خوشی آپ کو ہونی بھی چاہیے. اور دعوت میں گئے بغیر بھی آپ لفافہ تحفہ بھیج سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مینیو دیکھ کر اور کھا کر لفافہ دیں گے، وہ تو جاتے تھے لفافہ دیتے ہیں. تو یہ سے خوش تو کر رہا ہوں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہوا.
یہی تو ناراضگی والی بات ہے سب، کہ جو فضول بندہ سمجھا ہے وہ مطلب ہمیں ہی فضول فالتو سمجھا ہے.
فضول نہیں تھا، مطلب کہ اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو اس میں اس سے برائی چھپی ہوئی نہیں ہے.
صحیح.
ایک کی خوبی دوسرے کی تنخیص کا سبب نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ضروری اور کم ضروری، ضروری اور غیر ضروری کے درمیان ضروری اور کم ضروری بھی تو کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟
ایسی بات،
ٹھیک ہے، ایک طرف گناہ ایک طرف ثواب کے بیچ میں کوئی تیسری صورت نہیں ہے، مباح بھی تو بیچ میں ایک
بالکل ہے.
تو یا تو تم گناہ کر رہے ہو یا تم ثواب کر رہے ہو. ارے نہیں بھائی، مباح بھی ہے کوئی، نہ گناہ نہ ثواب.
جی بالکل.
اور اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ کیوں سمجھے؟ اس میں تکبر میں آ جانے کا اندیشہ ہے،
اللہ رحمت،
خدا نخواستہ کہ میں مطلب کہ تب میں ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے دعویٰ دیتا میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر من ہو، یہ تو شیطان کا جملہ ہے.
صحیح.
میں اس سے بہتر ہوں. ڈاکٹر زیرک، اب تک جو ڈسکشن ہوئی ہے انکلوڈنگ یو، تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟
سلمان بھائی نے جو ٹاپک چھیڑا, تو بیسیکلی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, کچھ بیسک اور بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, جیسے کھانا پینا سونا طبعی حاجات وغیرہ. اسی طرح ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایز اے سوشل انٹریکشن, دوسرے لوگ مجھے اہمیت دیں, دوسرے لوگ جو ہے وہ میری ریسپیکٹ کریں, اور دوسرے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر تو یہ یعنی کہ ایک ہماری سائیکولوجیکل نیڈ ہے اس کو بولتے ہیں, تو وہ کئی صورتوں میں تو پوری ہوتی ہے. لیکن پرابلم تب آتی ہے کہ جب بندہ اس کی بھی حدود سے کراس کر جائے کہ ضرورت سے زیادہ لوگ مجھے ریسپیکٹ دیں, مجھے ایسے ٹریٹ کریں جیسے میں کوئی دنیا کا بہت بڑا آدمی ہوں, بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو جب حد سے زیادہ ہم بڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. اور اس میں دو طرح سے دیکھا جاتا ہے, ایک تو انسان اپنی جو ہے وہ اصلاح کرے اس حوالے سے. جیسے مثال کے طور پر اسی سلسلے کے حوالے سے مثال میں دے دیتا ہوں, جیسے میری حاضری ہوتی ہے سلسلے میں, تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک کوئی ٹاپک آئے گا, کوئی سوال آئے گا تو میری گفتگو ہوگی, اور ظاہر ہے کہ ایک یعنی کہ اس میں ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں, گھنٹہ ڈیڑھ دیتا ہوں, لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ایک یہ میرے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. لیکن اب اس کا اگر یہ سوال میرے ذہن میں آئے گا تو میرے لیے پرابلم ہوگی. اب مجھے کیا سوچنا ہے, یا جو میری نیت ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے جیسے امیر اہل سنت نے جو ہمیں ذہن دیا, اب یہ میں عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی فائدے کی بات سکھا رہا ہوں, کہ سب سے پہلے اچھی نیتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, حدیث مبارکہ جیسے خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں پہ بہتر ہو جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو جو میری علم سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس سے اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے, پھر امیر اہل سنت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اور پھر سب سے بڑھ کر اس سلسلے کے ذریعے مجھے جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری ڈسکشن میں فوکس ہو کر سن سکتا ہوں. اس دوران مجھے خود ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اب اگر میں بولتا بھی نہیں ہوں تو میرے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں. اب یہ ایک میں نے اپنی سوچ پیش کی, تو اگر سلسلے کے بعد اگر مجھے ایک دفعہ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن میرے ذہن میں پوزیٹیو جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے, مجھے سیکھنے کو ملتا ہے, مجھے فائدہ ملتا ہے, تو اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر مثال کے طور پر دوسرے لوگ جو ہے وہ جیسے دعوت میں بلانا چھ نہیں دو لوگ آئے, تو میں یہ سوچوں کہ چلو یار اس نے مجھے بلایا تو صحیح, اس نے مجھے یاد تو کیا, تو یہ ایک پوزیٹیو پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ چلو اگر اس نے چھ کو نہیں بلایا تو کیوں نہیں بلایا, میری اس میں کیا کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے میری کوئی وجوہات ہو, ہو سکتا ہے میں نے کچھ ایسا کام پہلے کیا ہو جس سے جو ہے وہ اس کے, تو اپنی کمزوریوں پر بندہ نظر کرے, ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور پھر جو دوسرا بات کہ آپ کے جو ساتھ والے ہیں, اکثر پرابلم جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے کہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں, ہم میں سے گھر کا ہر فرد دوسرے کے لیے ایک کاؤنسلر کی حیثیت رکھتا ہے, ایک مطلب دعوت یعنی دینے والا اور اگلے کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے کی جو ہے, اس میں بڑے چھوٹے کا نہیں ہوتا, بعض وقت چھوٹے بچے بھی ایسی بات کر جاتے ہیں. تو جو اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں, تو اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کی نیگیٹو گفتگو کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے نہیں بلایا, تو بحثیت مسلمان اور دوسروں کی یعنی کہ ریسپیکٹ کرنے کی خاطر اب میں اس بندے کا ذہن بناؤں کہ بھائی دیکھیں چلو اس نے دو کو تو بلایا, اس نے آپ کو یاد تو رکھا, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس وجہ سے نہیں بلایا, تو آپ بجائے منفی سوچنے کی آپ پازیٹیو سوچیں, آپ اپنی جو ہے وہ کمزوریوں کے حوالے سے دیکھیں. اور آخر میں یہی بات کروں گا کہ یہ بھی ہماری ایک شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے کہ مجھے دوسرے لوگ جو ہے وہ عزت دیں. آپ دوسروں کو عزت دیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, تو ہماری نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی.
آخر میں کہہ سکتے ہیں عزت وہ نہیں جو آپ کو مانگ کر ملی, وہ بھیک ہوتی ہے.
واہ,
عزت وہ نہیں ہے جو آپ کو مانگ کر ملی, عزت وہ ہے جو آپ کو کردار سے ملی.
واہ واہ,
یہ یاد رکھیے گا.
سبحان اللہ.
مانگ کر بھیک ملتی ہے, عزت نہیں ملتی. عزت تو کردار سے ملتی ہے, جو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ملتی ہے.
آئے آئے.
اور لوگ دل سے دے رہے ہوتے ہیں, ورنہ لوگ زبردستی جو دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ عزت بھیک میں مل رہی ہوتی ہے. اور ہم بھی ایک طرح سے جیسے کہ عزت مانگنے کے بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں. بات تھوڑی ہیوی ہے, مگر چوٹ لگ گئی دل پر صحیح معنی میں تو شاید طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے.
آج کے پروگرام کی بڑی بات کہی آپ نے, سبحان اللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے. عزت وہ ہے جو انسان کو کردار سے ملتی ہے, اور وہ پھر بغیر مانگے ہی مل جاتی.
مانگنا ہی نہیں پڑتا نا, عزت مانگنے کی چیز ہی نہیں ہے. عزت وہ چیز ہی نہیں جس کو مانگنا پڑے.
صحیح. مدینہ
وہ کیا ہے شعر اقبال کا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. مقام و مرتبے کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا اس حال میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے. یہ مقام ہے جو بارگاہ الہی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل رہا.
سبحان اللہ.
کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے, اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ کیا ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے, اور صدیق اکبر رو پڑے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی نہ ہو. تو یہ مطلب کہ انسان کی
تین مرتبہ کہا میں راضی ہوں, میں راضی ہوں, میں راضی
ہوں. کیونکہ یہ فضیلت والے لوگ ہیں نا.
سبحان اللہ.
کو قرآن کریم نے فضیلت والا فرمایا.
جی بالکل.
سب سے بڑا متقی فرمایا.
جی.
تو یہ جو موضوع چل رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈسکشن ہی ہے, لیکن اس میں موٹیویشن ہے, یہ کاؤنسلنگ ہے ایک طرح سے, ہمارے ذہنوں کی, ہمارے قلبوں کی صفائی ہے اس میں. جی. کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر میں بیان کر دیتا ہوں کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, یعنی اس میں دل میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے بس جائیں. اگر ایسا دل چاہیے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یعنی اپنی جو خودی ہے نا اس کو مٹانا ہے. خودی انا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, یہ وہ عاجزی کا, انکساری کا, توازو کا اور خوبصورت زندگی کا فلسفہ ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اور اس کا ایگو اس کے پاؤں تلے دفن ہو جائے اور وہ انکساری اور عاجزی کا خوگر اور پیکر بن جائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال تواز اور عاجزی کا اس کو فیضان نصیب ہو جائے, تو پھر دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی مخصوص نششت نہ تھی, یعنی بیٹھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہ تھی. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے کہنے پر, یعنی کہتے کہ ضرورت اور حاجت کے تحت پھر جب عرض کی گئی تو ایک مخصوص مقام طے ہوا. تو یہ تھا, اس بات کو میرے نبی پاک پسند نہ فرماتے کہ میں آؤں اور صحابہ کھڑے ہوں.
اللہ ہو.
لیکن صحابہ جانتے تھے کہ کن کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو مگر یہاں نبی پاک کی سیرت جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے, صحابہ کرام کی سیرت بھی بیان کر دی ہے ساتھ.
سبحان اللہ.
کہ اگر عشق رسول اور مقام رسول کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی سیرت ہے.
سبحان اللہ.
زندگی کا انداز اور مزاج اور انداز ایک امتی کو کیسے اختیار کرنا, یہ محبوب کریم کی سیرت اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ملتا ہے.
ٹھیک. مرحبا. یہاں میسج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا, کچھ فرمائیں.
دم کروا لو جنے سے آ کر, اور کیا کر سکتے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, عافیت دے. اور اگر خیر کی باتیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو اس میں تشویش ہے, اور جس میں خیر ہے ہی نہیں وہ اگر دل نہیں کرتا پڑھنے کا یا سمجھنے کا, تو میری طرف سے مبارکباد قبول فرما لیں.
سبحان اللہ.
تو یہ پڑھنے میں بھی یہ ہے, خیر اور نہ خیر ضرور نہیں ہے, شر ہی ہو, خیر بھی نہیں ہے, فضول سی چیز ہے, تو بھی اگر اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا تو اچھی بات ہے. اور اگر اچھی چیز ہے, خیر کا پہلو ہے, اور اس میں طرف دل مائل نہیں ہوتا, نہیں پڑھا جاتا, تو اس میں اپنی نیند پر غور کریں, اپنی سوچ پر غور کریں. اچھا پھر کیا ہر چیز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, یا کچھ پڑھنے کا دل نہیں کرتا, یا فلاں فلاں چیز پڑھنے کا دل نہیں کرتا؟ بعض اوقات سبجیکٹس میں بھی انٹرسٹ ہونے نہ ہونے کو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں ابھی جنید بھائی کو یہ عرض کروں گا کہ کوئی آسان سا وظیفہ دے دیں کہ وہ اللہ اللہ کر لیں دن میں 7 مرتبہ.
اللہ پڑھنے کا ویسے اس کا ایک مخصوص وظیفہ بھی ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور اگر طبیعت ہی ان کی ایسی ہے.
وظیفہ اب تو بتاتے ہیں.
جی جی.
اب جس کا وظیفہ ہی نہیں پڑھا جاتا اس کا بھی کوئی وظیفہ ہوتا,
اس کا بھی ایک عمل ہے. اس کا ایک عمل ہے, وہ عمل یہ کر لیں. عمل کیا کرنا ہے, بس ان کو کرنا یہ ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر یا اللہ یہ لکھ لیں. لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر یہ باندھ لیں سیدھے بازوں میں. یہ عمل ایسا ہے کہ جس کا پڑھائی میں, کسی کا کام میں, گھر میں, آفس میں, جہاں پر بھی اس کا دل نہ لگتا ہو یہ عمل کر لیں, اللہ پاک کی رحمت سے دل لگنا شروع ہو جائے گا.
سبحان اللہ. واہ جی واہ. ان کا کہنا ہے کہ میسج کے ذریعے کہ میرا شوہر ہر معاملے میں مجھے ہی برا سمجھتا ہے, اب میں برداشت کر کر کے تھک چکی ہوں, اب مجھ سے نہیں رہا جاتا.
اللہ آپ کی مشکل دور فرمائے اور اللہ کریم آپ کو مزید صبر اور ہمت عطا فرمائے. اول تو میری اسلامی بہنوں سے میں یہ عرض کروں کہ یہ سوچنا بند کر دے کہ برداشت نہیں ہوتا, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. صحیح ہے
جی, احکامات کی اندر یہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں,
احکامات میں. صحیح. اور بوجھ نہیں ڈالا جائے گا انشاءاللہ آپ پر آپ کی طاقت زیادہ. آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں اور یہ ذہن بنا لینا, اگر اسلامی بہن, ہر اسلامی بہن سے میں جو شادی شدہ ہیں, میں ان سے یار یہ ایک ذہن بن گیا نا, ایسا ذہن کہ بس وہ انبریکیبل تھاٹ جس کو کہتے ہیں, ایسی سوچ جو ٹوٹ نہیں سکتی, انبریکیبل تھاٹ از کہ میں اپنا گھر نہیں توڑنے دوں گی. میں توڑوں گی دور کی بات ہے, میں اپنا گھر نہیں ٹوٹنے دوں گی, کچھ بھی ہو جائے میرا گھر نہیں ٹوٹے گا. آپ کی زندگی کسی ایک لمحے پر آ کر آپ کی فیور میں نہ آ جائے تو پھر ہمیں کہیے گا فیور میں آئے گا. جی ہاں, آپ اپنے بھائی کی بات کو یاد کر لیں. میرے اپنی تمام اسلامی بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں, میری ایک اپنی سوچ ہے, جو دباتا ہے نا وہ ایک دن دب جاتا ہے, اور جسے دبایا جاتا ہے نا وہ ابھر جاتا ہے.
اللہ,
یہ میری ایک اپنی ایک عجیب سی تھاٹ ہے, میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا ہے, کچھ سمجھے مشاہدے ہیں, کچھ تجربات ہیں, کہ جو دباتا ہے نا اس کو سمجھے کہ جو ان نیسیسری کسی کو پریشرائز کر کے جینے کی عادت ہے جس کی, ان نیسیسری پریشرائز کرنا, اور اس کو مطلب کہ مورلی اور مینٹلی اس کو اتنا پریشرائز کر کے وہ جیتے ہیں, اور اس میں اس کو اچھا لگتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار مطلب ہماری وٹ ہے, ہماری ٹور ہے, ہم رولر ہیں, ہماری چلتی ہے, اور سامنے والا ایک برداشت کر کے صبر کر کے یار گھر چلنا چاہیے, گھر چلنا چاہیے, چلنا چاہیے, وہ دبتا ہے. مگر یہ جو دب رہا ہے نا وہ در اصل ابھر رہا ہے, کہیں سے وہ ابھرے گا ضرور, اور جو دبا رہا ہے نا وہ ایک دن آئے گا کہ اس کا اپنی زندگی کا پہلو اتنا دبا ہوا ہوگا کہ اس پر یہ غالب ہوگا. یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, یہ اس کو آپ یوں سمجھیے.
جی,
ظلم جب بڑھتا ہے, ظالم جب ظلم بڑھا دیتا ہے نا تو یہ خود بھی اپنے ظلم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, اور ویسے ہی ظالم کو اس کے ظلم کے سپرد کر دو تو ظلم خود ہی اس کو کافی ہے. اس کا ظلم اسی کو کافی ہے, آپ کا میرا کیا اس کا ظلم ایسا بگاڑے گا کہ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی مظلوم کی امید ہے کہ واہ واہ ہوگی, اور قیامت اور آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو مظلوم کی واہ واہ. میری درخواست یہی ہے کہ اس کو اس طرح لے لیں. یہ زندگی کے کئی اس کو دیکھنے سننے والے ہوں گے مجھے, دیکھیں یہ ہر ایک کو سمجھ میں فلسفہ شاید نہ آئے, اس کے لیے ایک ایج کا گزرنا ضروری ہے, ایک عمر کا گزر. ابھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کر کسی کو لگا بھی خالی باتیں کرنے آتی ہیں, باتیں تو کرنی خیر آتی بھی, ہم رہتے باتیں کرنے کے لیے, ہم نے کون سا لڑائی کرنی ہے, لیکن یہ جن کی تھوڑی ایج گزری ہوگی نا 40 سال, 45 50 55, اور ان حالات سے وہ گزرے ہوں گے, اور انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں میں, ان کے مقام و مرتبے میں, ان کی پریسٹیج میں, ان کی ڈگنیٹی میں, ان کی رسپانسبلٹی میں, اور ان کی پریزنس میں وہ کمال و برکت داخل کی ہوگی. ان کو یقین نہیں ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اس لیے میری تمام اسلامی بہنوں سے درخواست، یہی درخواست میری ان اسلامی بھائیوں سے ہے کہ جن پر ان کے گھر والوں کی طرف سے ان نیسیسری اور پریشر ہے، اور مطلب کہ غیر واجبی طور پر وہ ان کو ستا رہے ہیں اور دکھ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کے نام پر ہو یا کسی اور کے نام پر ہو، وہ برداشت کریں، صبر کریں اسی لمیٹ میں جس میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. آپ غلبہ آپ کا ہی ہوگا اگر تم حق پر ہو، یہ یاد رکھنا، جیت آپ کی ہوگی، غلبہ آپ کا ہی ہوگا اگر آپ حق پر ہیں، غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ حق اور جھوٹ یہ جیت جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے. جھوٹ، ظلم اور یہ اس طرح کی نہ حق چیزیں، ان کے مقدر میں جیت نہیں ہے، سکسیس ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں. سکسیس، کامیابی جس چیز کے مقدر میں ہے نا، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ صبر ہے. آفٹر آل کامیابی انہیں کو ملتی ہے، کیونکہ مقابلے میں جیتتا وہی ہے جسے فائنل راؤنڈ جیت لیا. تو بعد ہوگا پوائنٹ نہیں بھی ملا، سامنے والا نوک آؤٹ ہو جاتا ہے، تو ختم، پوائنٹ کا کیا کرنا ہے جب سامنے والے ناک آؤٹ ہو گیا. تو یہ ایک ایسا، میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات کس حد تک اور کس طرح سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن یعنی یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پاک اور اس سیرت پاک کے ان پہلو کو کہ مکہ پاک میں جو آپ کے ساتھ واقعات ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے، پھر غزوات کے جو واقعات ہوئے، آپ کا صبر، آپ کی حکمت، آپ کا تدبر اور اللہ تعالیٰ کی کمال مدد،
سبحان اللہ،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن عمل فائنلی آپ کے سامنے ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو رہا ہے،
اللہ اکبر، اور وہ بھی بغیر جنگ کے،
اور سب مطلب یوں سمجھے کہ انتظار کرے گا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا، فیصلہ عام معافی کا ہو گیا،
اللہ اکبر.
ایسے مطلب اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے اگر آپ سیرتیں پڑھیں، صدیق اکبر کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ جواب نہیں دے رہے، مگر فرشتہ آپ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو روایتیں اور سیرتوں کا مطالعہ کرتے تو یہ باتیں سامنے. یہ بات جو میں نے آپ کو آج عرض کی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جو فیملیز ہیں جو گھر میں یا کہیں بھی یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ آپ کو ایک تسلی نہیں دی ہے، میں نے تسلی دیا ہے، ہمت پہ رہے. چاہے میرا اس موضوع سے جو ریلیٹڈ وہ کوئی سانس ہے جو یہ برداشت کیا کب تک، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کو عروج ملے گا، ہاں آپ نا حق اور آپ سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں تو پھر یہ بھی بہت بڑی مطلب سمجھے بھول ہے کہ بندہ کر ظلم رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مظلوم ہوں،
اللہ
یہ بھی بدقسمتی ہے.
جی
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے،
آمین. کال
نگران سورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عبادت میں من کیسے لگے اور نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ عبادت میں ہر وقت دل لگے، قرآن پڑھنے میں دل لگے، ذکر میں دل لگے، اس کا کوئی ایسا یا تو روحانی علاج بتا دیجئے جس پر عمل ہو تاکہ عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہو اور عبادت کرنے میں خوب شوق پیدا ہو اور من بھی لگے.
دل کے شیشے پر جب گناہوں کی پھونکے ماریں گے نا تو وہ شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اس پر چہرہ نظر نہیں آتا. اگر یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، گناہ کرتے ہوئے نیکی کی توفیق ملنے کی بہت صورتیں کم ہو جاتی ہیں اور دل نہیں لگتا عبادت میں. گناہ یہ عبادت کی توفیق کو، نیکی کی توفیق کو سلب کر لیتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نور اور ظلمت یعنی اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. نیکی بڑھائیں، نیکی کا نور بڑھائیں تو یہ گناہوں کے اندھیرے کو مٹا دے گا، اور اگر گناہوں کا اندھیرا بڑھے گا تو وہ نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے.
اللہ
یہ ایک سمجھے کہ ایک عادت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے.
جی
اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز میں، عبادت میں ذوق و شوق ملے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو سچی توبہ کرنی ہوگی. یہ مناج العابدین کا جو ترتیب ہے نا اس کو پڑھ لیں آپ. یہ مناج العابدین کی ترتیب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، علم، توبہ، پھر عبادت کی توفیق. علم حاصل کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے اور وہ عبادت کے ان منزلوں کو طے کرتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا.
جی
تو سب سے پہلے علم حاصل کریں، عبادت کرنی کیسے ہے، توبہ کرنی کیسے ہے، گناہ کی نحوستیں کیا کیا ہیں، اس کو پڑھیں. یہ بھی خود ایک نیکی اور عبادت ہے. اور اس کے ساتھ سچی توبہ کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے. اللہ کی رحمت سے نیکی پر، عبادت پر وہ توفیق نصیب ہوگی، تہجد ملے گی، اشراق چاشت ملے گی، نماز نوافل، عبادت، تلاوت، ذوق شوق، حقوق. ایک تو یہ عبادت ہے، دوسرا یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، خوشی، مسکراہٹ، صبر، شکر، یہ بھی عبادات ہیں. تو ظاہری باطنی بیماریاں دور ہوں گی اور ظاہری باطنی عبادت کی توفیق ملے گی انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، کال.
مختار اتاری، پنجاب منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں کہ سردیوں کے موسم میں صبح اٹھنے سے پاؤں کی انگلیاں سرخ ہو جاتی ہیں اور سوج جاتی ہیں، تو اس کا کوئی ٹونی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جسم کے کسی بھی حصے پر اگر جیسے ورم آ جائے، سوجن آ جائے، تو تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا علیو یا علیو یا علیو، تین مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر. اب ہاتھوں کی انگلیاں اگر سوج گئیں، پیروں کی انگلیاں سوج گئیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. اسی طرح یہی وظیفہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، پیروں کی انگلیوں پر دم کر دیں، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ نے یہی وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے. ایک تو رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. یہ صرف ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کے لیے نہیں ہے، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر سوجن آ جائے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں.
آپ کو اگر کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
مچھر بھی پریشان کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہوں؟ یہ تو یہ دیکھنا نا، پریشان کون کر کون رہا ہے اور کیا پریشان کر رہا ہے، پھر اسی کے مطابق ہی. مچھر بھی تو پریشان کر رہا ہے.
سب آپ کے آفس میں مچھر ہونا سمجھ میں نہیں آتا.
میرا گھر بھی اللہ کے بندوں، اچھا آفس میں مچھر کسی سے پوچھ کر آتا ہے؟ مچھر کو کہ نوک کرنا ہے، ادھر رکھے اجازت ہو تو آ جاؤں. دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا نا تبھی مچھر آ جاتا ہے. بڑا جرات والا ہے یہ جانور، آتا ہے نوٹس دیتا ہے آیا ہوں کر کر کے، پھر آ کر اپنا خون چوستا ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ، مکھی بھی تنگ کرتی ہے. تو کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ انسان تنگ کرتا ہے تو یہ نہیں، پریشان جس کو کہتے ہیں. تو پریشانی کیا، ہر پریشانی بری ہے؟ ہر پریشانی کیا پریشان کون ہے؟ یعنی یوں تو ہے، لیکن وہ ہے تو میں اسلام بھائی کے ساتھ بےچارا پریشان تھا، میں نے اس کو پوچھا، خیر ایک چیز رہے گی مجھے اس کو بتانے کی. آپ کو یہ کہتے ہی مجھے یاد آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، علی پریشان نظر آ رہے ہو.
اللہ
عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں. ارشاد فرمایا کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے.
سبحان اللہ.
تو میں وہ اس وقت مجھے وہ بات یاد نہیں آئی، ابھی یاد آ گئی، میں چلو ناظرین کو بتا دی. کان میں اذان دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو اس بات کو نزت القاری شرح بخاری میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں اذان دینے سے بہت ساری برکت ہوئی، جیسے کرونا کے تعلق سے ہم اذانیں دے رہے ہیں. خیر اس کے ساتھ ایک وظیفہ آیا، میں زندگی ایک اپنے تجربات ہیں، مجھے اس میں بہت مجرب تجربہ شدہ وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کا ورد اور خزان العرفان، میرے جو اپنے تجربے کی بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم کا جو ترجمہ و تفسیر ہے کنز الایمان خزان العرفان، وہ کہیں سے بھی کھول کر پڑھنا شروع کر دو. آیت بھی پڑھنی، اچھا اس میں یہ ہے کہ آیت بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے. وہ کتنی دیر اللہ آپ کو توفیق دے. میرا اپنا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ یہ چیزیں، پھر اللہ سے دعا، یعنی یا اللہ میں نے یہ، جیسے میں میمن، میری زبان میمن ہے، تو میں کبھی یوں ہی یا اللہ کری گنوں میاں، مجھے مدد رحم کر، مجھے مدد آسانی کر، کرم کری رہے یا اللہ، کرم کری رہے، رحم کری رہے، محبوب صدقے میں رحم کری رہے. تو ہم کمزور ہیں اللہ، ہم نہیں نتھو برداشت تھی. یعنی میں کمزور ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا، مجھے مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ متعدد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الحمد للہ مسئلہ حل ہوتا، پریشانی دور ہوتی، میں نے محسوس کی ہے، نوٹ کی ہے، یا پھر صبر آ جاتا ہے اور صورت ایسی بن جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ کرم ہی کرم ہے. تو یہ میری درخواست یہی ہے. آپ نے سوال جو کیا کہ کیا کرتے ہو جب پریشانی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار مثالی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی پریشانی، مصیبت، مہم حاضر ہوتی، یعنی آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا، تو آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے. دوسرا، آپ کی سیرت پاک سے ایک ورد ملا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث،
اللہ
یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. اگر اس کو پوری اعراب کے ساتھ پڑھیں گے آخر میں پیش آتا ہے. تو یہ ہے، تو یہ ورد جو ہے نا، یہ بھی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست ہے. تیسری چیز آپ کو ایک اور چیز عرض کرتا ہوں، ان ایسے حالات میں صدقہ دیں، صدقہ دیں، چپ بالکل صدقہ دیں. اچھا، آپ کی امی حیات ہے، پریشانی ہے، امی کی جا کر خدمت کریں. امی کو امی کو پریشانی بتانے کے بجائے کہ بیچاری وہ بھی پریشان ہو جائے گی، امی سے دعا کروا لیں، یا امی دعا کر دو اور تھوڑی خدمت کر لیں، اس کو تو مزہ آئے. ابو ہیں، تھوڑی خدمت کر لیں، ان کو مزہ آئے اور وہ دعا نکلے گی. دعا تو نکلتی رہتی ہے ان کی، لیکن خدمت کے ساتھ ایک دعا کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو یوں مطلب آس پاس اس طرح کے کوئی حسن سلوک والے عمل کر لیں، اللہ کی رحمت. آپ دیکھیں گے، اس کو کہتے ہیں نا ریپڈلی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چینجز اور آپ کو بہتری ہوتی نظر آئے گی. پھر آپ کہیے گا انشاءاللہ کہ مسئلے کا حل ہوا یا نہیں ہوا.
صحیح. کون؟
نگران شورا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد مسائل کا حل ماشاء اللہ سے دل بہت ہی خوبصورت الحمدللہ سے ہے. اس میں میرا یہ سوال ہے کہ شادی کے بعد بیوی مطالبہ کرتی ہے گھر کا، علیحدہ گھر کا، حالانکہ اللہ کا شکر ہے فیملی میں کمرہ اس کے لیے بہترین کمرہ بھی موجود ہے، لیکن شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر علیحدہ خرید کے اس میں رہے. تو پھر اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے بارک اللہ، کیونکہ بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کیسا ہے، بندے کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے، پھر بندہ اپنے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، جہاں تو بندہ والدین کا غصہ بنے گا، یا پھر بیوی سے تنہائی ہوگی، علیحدگی ہوگی. اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے شوہر کے لیے، کیا کرنا چاہیے، اور بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے بارک اللہ.
آمین بھیا کو. شوہر نے اگر سارے شرعی تقاضوں کے ساتھ اس کو کمرہ دے دیا ہے، اور کمرہ اس کا اسی طرح جس طرح شریعت اس کو اس کے لیے اجازت دیتی ہے، تو پھر اس طرح کا مطالبہ بیوی کا ہونا نہیں چاہیے. اس طرح گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، شوہر کو بھی بلا وجہ کی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں ناچاکی اور گھر میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اگر شوہر بھی دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے ڈیمانڈ کی، صحیح وجہ، ڈیمانڈ سے مراد ہے کہ وہ اچھا ڈیمانڈ بھی نہیں کرے عورت، بہت زیادہ بس کہہ سکتی ہے کہ دیکھ لیں، لیکن اگر شوہر کی پوزیشن نہیں ہے، سرح کی صورت حال ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں جو صورت حال ہے، تو عورت کو اوپر رہ کر اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. مگر آپ کو میں درخواست کروں گا کہ اس کو آپ بھی تھوڑا اگنور کرنے والی طبیعت رکھیں، ٹھیک ہے، اب مزاج ہے، آہستہ آہستہ بیچاری وہ ڈھل جائے گی. مگر ایسی اسلامی بہنیں اس طرح کی باتیں کر کر اپنے ہی گھر کا چین اور سکھ برباد کر رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر مزاج ہی اس طرح کا ہے تو اب الگ گھر بھی لے لو، تو پھر اور کچھ لینے کا دل کرے گا تو کب تک؟ پھر شوہر کی مالی سچویشن بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو ان صورت حال میں میری درخواست یہی ہے کہ اسلامی بہن کو چاہیے کہ اس طرح کے مطالبے نہ کریں. مگر میں اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ لڑائی جھگڑا کر کے ان مطالبوں کو دبانے کے بجائے نرمی اور پیار و محبت کے ساتھ دبانے کی اور حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. کوئی اس میں وظیفہ ہو تو بتا دیں پڑھنے کا.
اس حوالے سے ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ کے لیے بھی اور دیگر بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے، حالات گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی چاہے یہ عمل کر لیں. نمازی عصر ادا کرنے کے بعد، اچھا باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور نمازی عصر ادا کرنے کے بعد وہیں قبلہ رو بیٹھ کر، مصری ہوتی ہے تو مصری ایک عدد ڈلی یہ آپ منہ میں رکھ لیں، اور یا ودودو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا ودودو 101 مرتبہ اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں. جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو عمل مکمل ہونے کے بعد اب آپ زوجہ کا تصور کریں، اور تصوری تصور میں آپ دم کر دیں. اچھا، یہاں حکمت عملی کے ساتھ جو ہے یہ اس پر عمل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں مزید غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. تو حکمت عملی کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں اور تصوری تصور میں آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، الحمدللہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں.
اور مصری کا کیا کرنا ہے؟
مصری تو پھر وہ نگل لیں، اس کا وہ اپنا پگھل جائے گی جب تک وظیفہ مکمل ہو.
شوگر کے مریض کو اس میں احتیاط کرنی ہے،
شوگر کے مریض کے لیے. پھر اس کی جگہ اگر بالفرض ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر پانی پہ دم کر کے یہ پانی خود بھی پی لیں اور حکمت عملی کے ساتھ شوہر کو بھی پلا دیں.
صحیح،
اللہ خیر.
تعداد یہی رہے گی، یا ودودو 101 مرتبہ.
ماشاء اللہ. مصری کا میں یہاں عرض کر دوں، مصری بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کوزہ مصری ہوتی ہے، ایک شقاقل مصری ہوتی ہے. جس مصری کا جنید بھائی بتا رہے ہیں وہ کوزہ مصری کہلاتی ہے.
حالات کے مطابق لینی ہے
جی؟ نہیں نہیں، وہ کوزہ مصری ہی لینی ہے، دوسری وہ دوسرے کام کے لیے. چلیں آگے، جڑی بوٹی ہے وہ اپنے حساب سے دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. جی
محمد اجمل اختاری، عرض کر رہا ہوں جہاں سے کرتے ہیں. تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں، کوئی ذہنی سکون نہیں ہے یہاں پہ، بڑی پریشانی ہے ہر وقت، گھر آنے جانے کی بھی، وہاں کی بھی، ماحول کی بھی، لوگ بھی بڑے عجیب و غریب نیچر کے ہیں. اس سلسلے میں کیا میرے لیے رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے، تو کائنڈلی اس کا کوئی حل بتا دیں.
ذہنی سکون اڑا ہوا جی.
اللہ اللہ اللہ، ذہنی سکون کی وجوہات اڑنے کی کیا ہیں؟ جب تک وجوہات کا بھی تو حل ہونا چاہیے نا،
ضروری
کہ ذہنی سکون کس وجہ سے متاثر ہے یہ بھی ہونا چاہیے.
بعض وقت ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. بھائی کیوں پریشان ہو یہ نہیں پتا کیوں پریشان ہو. ابھی مجھے کچھ دن پہلے کسی نے میسج کیا کہ چار دن سے فلاں آدمی اس کو نیند نہیں آ رہی، اور پریشانی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی پریشانی نہیں.
میرا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر زیرک، یہ جو ہے کہ پریشانی کا پتہ نہیں ہے اور پریشر ہے، اس کو انزائٹی بولتے ہیں.
انزائٹی خیر اس کو تو نہیں بولیں گے، پریشانی کی وجہ سے جو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، سانس میں پرابلم آتی ہے، سوچنے میں جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور ایک سچویشن کو آپ حد سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ورسٹ سیناریو ہی سوچتے ہیں، اس کو جو ہے وہ گھبراہٹ یا انگزائٹی کہتے ہیں. یہاں پر میں اصل میں پیچھے بھی دو کالیں آئی تھیں، کسی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور ایک کالر کہہ رہے تھے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. تو یہ بھی تھوڑا یعنی ذہنی سکون نہیں ہے. تو ان تینوں کو ملا کر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل مدنی چینل پر پچھلے کچھ دنوں میں یہ کلام چلا تھا، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، اور یہ استغاثہ کا کلام ہے، اور اس میں ایک شعر ہے، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں. یہ بڑا پاورفل اس میں جو ہے وہ کلام ہے، اور اکثر آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ذہنی طور پر منتشر ہیں خیالات، منتشر ہیں اس میں طرح طرح کے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں. تو اس میں اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہماری سوچیں یا ہمارے خیالات منتشر رہیں گے اور ہر وقت طرح طرح کی سوچیں آتی رہیں گی، تو واقعی چین بھی نہیں ہوگا، سکون بھی نہیں ہوگا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سائیکالوجی کی ٹرم میں ایک اصطلاح ہے، یا سائیکالوجی کی ٹرم میں اس کو بولتے ہیں مائنڈ فلنس، MINDFULNESS، مائنڈ فلنس. اس کا مطلب کیا ہے؟ مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت حال میں ابھی جو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یا فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ باقی تمام جو خیالات ہیں ان کو چھوڑیں اور آپ فوکس کریں جو یہ موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ کام آپ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ فیل کریں. مثال کے طور پر چائے اکثر لوگ پیتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں رواج ہے بندہ کام سے واپس آتا ہے شام کو تو بیٹھ کے چائے پیتا ہے. ہوتا کیا ہے، ٹی وی بھی چل رہا ہے، موبائل فون بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، چائے کا کپ کدھر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں کہ چائے پی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا خیالات مائنڈ چائے پر فوکس ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھے، آپ جو ہے وہ چائے کا کپ ہاتھ پہ فیل کریں، اس کی تپش فیل کریں. اب چائے کا کپ جو ہے منہ میں جا رہا ہے تو اس کا جو گھونٹ آپ لے رہے ہیں اس کو آپ فیل کریں معدے میں جانا. پھر یوں احساس کریں کہ اب یہ جو اس کے اچھے اجزاء ہیں جیسے کیفین وغیرہ کا افیکٹ ہوتا ہے کہ بدن کو ریلیکس کرتی ہے، آپ ہر گھونٹ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے فیل کریں کہ یہ چائے میرے اندر جا کر جو ہے یہ ریلیکسیشن دے رہی ہے، میرے ٹینشن کو دور کر رہی ہے، میرے پٹھوں کو جو ہے وہ ریلیکس کر رہی ہے. اب یہ جو ایک چائے کا کپ آپ پئیں گے اس مائنڈ فلنس کے ساتھ اور اپنے ذہن کو فوکس کر کے، اب اس چائے کے کپ کا اثر کچھ اور ہوگا. اب یہی کام ہم دیکھ لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں فوکس کرنے کی کوشش کریں، اس میں تلاوت قرآن پاک پر، ظاہری ادب پر، باطنی ادب پر، ترجمہ پر نظر ہو، اور پھر بندہ اپنے حساب سے اس کے حوالے سے سوچتا رہے، تو اب یہ نماز کی ایک کیفیت جو ہے مختلف ہوگی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں مجاہدہ چاہیے ہوگا، اس میں بار بار کوشش چاہیے ہوگی، اور کوشش کریں گے تو آگے چل کر جو ہے وہ ہمارا یہ ذہن فوکس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اکثر گھریلو پرابلمز بھی یا اسٹڈی کے میٹرز بھی، ہمارا ایک شیڈیول ہونا چاہیے اگر کہ اس وقت میں نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ ابھی اس وقت ضروری نہیں ہے، بعد میں کر لوں گا. اور جن لوگوں کے ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں جب تک وہ ایک پرائیورٹی لسٹ نہیں بناتے کہ آج اگر مجھے 10 کام کرنے ہیں. اکثر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ مریضوں کے حوالے سے یہ کام کرنے ہیں تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے کریں گے، جو دوسرے پر نمبر پر کرنا ہے وہ دوسرے نمبر پر کریں گے. اب میں پہلا کام کرتے وقت 10ویں نمبر کا سوچ رہا ہوں اور میرے خیالات منتشر ہیں تو اس میں بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. تو یہ فوکس کرنے کی کوشش کریں، مائنڈ فلنس جو ہے اس کو پریکٹس کریں. جو کام اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں آپ یوں سمجھیں کہ اپنے خیالات کو اس پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس میں پھر آپ کو اپنے مسائل کا حل بھی، کوز جو نگران شورا نے کہا نا کہ اس کا کوز کیا ہے، کوز ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے بعض دفعہ ان کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر ان کو یہ نظر آ جاتا ہے، لیکن جب کوز نظر نہ آنے کی وجہ بھی یہی منتشر خیالات ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو جو ہے یہ سکل ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور اس پر توجہ دیں گے، پریکٹس کریں گے تو یہ مائنڈ فلنس جو ہے یہ انشاءاللہ عزوجل اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے.
سلمان بھائی سے سنیں، منتشر ہیں خیال،
منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم.
ناظرین سے درخواست ہے، حاضرین ناظرین سب سے، جیسے ابھی ڈاکٹر زیرک نے فوکس کی بات کی نا کہ وہاں پر آپ اپنا تصور باندھیں، ابھی جیسے یہ شعر میں ان کو عرض کرنے جا رہا ہوں دوبارہ سنائیں، سننے جتنے اسلام ابھی سن رہے ہیں, پڑھنے والے کے بھی سننے والے کے لیے بھی, آپ اپنے آپ کو تصوری تصور میں سرکار کے روزے پر حاضر سمجھے, سبز گنبد کے سائے میں اپنے آپ کو حاضر, مسجد نبوی شریف میں جیسے کہ آپ حاضر ہیں, مسجد نبوی شریف کے جیسے کہ صحن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ انور کی طرف آپ کی تصور ہے, اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ بارگاہ رسالت میں اس طرح کے تصورات کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آنکھیں بند کر لیں, ٹی وی سے آنے والی آواز کا کو سنیں اور آنکھیں بند کر کے خود کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر سمجھے, اور جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں, یہ کر کے دیکھتے ہیں
جی. ناظرین کو
درود پاک پڑھ کر
جی, وہ جو اس مدنی مذاکرے میں جو سلسلہ کار تھا اس میں کلام پڑھا گیا تھا وہی دکھاتے ہیں, میں بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہوں انشاءاللہ.
پہلے آپ سنا دیں اس کے بعد وہ دکھا دیں گے,
یہی
یہی شعر.
کس جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم, منتشر ہے
کلپ بھی چلا دیں
جی.
منتشر ہے خیال کی وادیاں, لٹ گیا
سے
سبحان اللہ، حضور کے ذکر میں کتنا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، حضور کی یاد میں، ان کے تصور میں، اللہ اکبر، ذکر تو ذکر
دینا، جب یاد آ گئے سب کم بلا دیا،
ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں۔
مشورہ عرض کر رہا ہوں، ہم جب چل مدینہ کا قافلہ جب ہمارا تیار ہوتا ہے
اللہ
سفر مدینہ کے تعلق سے، تو اس میں کیٹیگری کے طور پر ہم مطلب حال صورت حال یا کیفیات یا جو اس وقت سچویشن، جو اس وقت صورت حال ہے اس کے مطابق ہم کلام ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب سفر سے چند دنوں پہلے کا کوئی کلام اس میں ہوتے ہیں کہ
جلد ہم ماضی میں
دربار مدینہ ہوں گے، اس طرح ہم ایک خوشیوں کی کیفیت ہوتی ہے، پھر مکہ مکرمہ جب حاضری ہوتی ہے تو میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، اسی طرح مسجد الحرام میں آپ حاضر ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو رہی ہے، کعبہ مشرفہ کی زیارت ہو رہی ہے، یا یوں آپ طواف وغیرہ تو حمد کے کافی،
حضور کعبہ حاضر ہیں،
حرم کی خاک پر سر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے
کے،
اس طرح اور بہت سارے کلام ہیں، تو وہ موقع کی مناسبت سے آپ نے اپنے پاس موبائل میں ایڈجسٹ کر لیے۔ پھر مدینہ پاک کی حاضری تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مدینہ سفر ہے میرا، اس کے کلام، مدینہ شریف پہنچنے کے بعد کے کلام، کہ میں مدینہ میں ہوں، ہے فضل خدا میں مدینہ میں ہوں، اور چاہیے کیا، میں مدینہ میں ہوں، تو یہ کلام۔ پھر دربار رسالت میں حاضری کے کلام الگ ہیں، کہ
مرحبا
نہیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، اس کے علاوہ امیر سنت کے دربار میں موجود کے کلام ہیں،
اللہ اللہ تیرا دربار رسول
عربی، اس میں بھی ہے کہ ایک میں سرکار کی خوبیاں تعریفیں بیان کرنے کے تعلق سے، ایک میں استغاثے بھی ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں یوں ہوں۔ پھر رخصتی کے کلام الگ ہیں، مدینہ پاک سے جب رخصت ہوتے ہیں اس کے کلام الگ ہیں، یہاں پہنچنے کے بعد غم مدینہ میں اور فراق مدینہ کی کیفیت کو باقی رکھنے کے کلام الگ ہیں،
سبحان اللہ،
تو یہ الگ الگ کلام ہیں۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کو مثال جو بیان کی ہے، اسی طرح آپ کی ہماری کیفیتیں ہوتی ہیں، خوشیاں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، غموں کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بھی مطلب کہ اب جیسے یہ کلام آپ نے سنا، اسی طرح اور بھی کئی کلام ہیں، غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا آقا، منجدار میں آ کے ناؤ ٹوٹی دیہات کے ہوں میں پار آقا،
اللہ اکبر۔
تو اس طرح اور بھی کلام ہے بارگاہ رسالت میں استغاثے ہیں کہ وہ رکھ لیں، اسی طرح بہت سارے ایسے حمد کے کلام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، دعائیں وہ رکھ لیں۔ اب جیسے کہ پریشان ہے نا، تو آپ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، اب پریشان ہو کر آپ صرف سوچ رہے ہیں، سوچے نہیں، یہ کلام سننا شروع کر دیں، جب یہ کلام سنیں گے نا تو آپ کو رونا آئے گا۔ یہ رونا کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے؟ پریشانی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں اب آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ ایک اللہ کے حضور اب عرض کر رہے ہیں اور ایسی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں جو قادر مطلق ہے.
اللہ
وہاں پر آنسو جو ہمارا جائے گا وہ آنسو ہمارا رائے گا نہیں ہے. وہاں پر وہاں پر ہماری آہ و زاری رائے گا نہیں ہے. وہاں سے مطلب جب مدد آئے گی نا تو وہ مدد ایسی مدد ہوتی ہے کہ پھر بس وہ ترتپتے ریگستان میں پیاس سے بلکتا آدمی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے لیے بارش برساتا ہے.
سبحان اللہ.
اور وہاں پر مطلب سورج کو بادلوں میں گھیر دیا جاتا ہے.
اللہ.
اس کی تپش ختم کر دی جاتی ہے اور اس کو ٹھنڈی ہوائیں جلتے ریگستان میں دی جاتی ہیں. اور وہاں پر اس کو پانی ٹھنڈا ٹھنڈا بارش کا پانی اس کو دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
جہاں سے وہ اس تپتی ہوئی کیفیت میں لمحوں کے اندر اس کی حالت تپتی ہوئی ریت پر لوٹتے پوٹتے بندے کی طرح نہیں بلکہ پانی سے سیراب ہوتے اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھوکے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں غوطہ لگاتے بندے کی کیفیت بن جاتی ہے. یہ ساری چیزیں رب کی رحمت پہ ہوتی ہے. بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرے اور ہے کون جو حالات بدلے گا؟ کون ہے سوائے رب کے؟ ہے کون جو حالات بدلے گا؟ ہے کون سوائے رب کے؟ تو اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو فضول قسم کے پریشانیاں ٹینشن انزائٹی ڈپریشن اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اسے اللہ نے چاہ تو آپ کو نجات نصیب ہوگی.
سبحان اللہ.
اسی طرح آپ کو چند مرتبہ ڈاکٹر زیرک نے بھی یہ بات بتائی ہوگی کہ آپ امیر سنت کا ایک پرچہ ہے فضائل آفات, یہ اس کو آپ اپنے پاس موبائل میں سیو کر لیں. میں یہ فضائل میں نے دیا ہوا انشاءاللہ میرے پیج پر بھی اللہ نے چاہا تو آ جائے گا. تو یہ اس کو محفوظ کر لیں گے نا فضائل آفات, یہ پورا ہے ابھی شاید یہ کلیئر نہیں ہوگا فوکس اس کا, یہ پورا ایک پیپر ہے اس میں وظائف اورات اور فضائل کے جو مصیبتیں آفات جو آتی ہیں اس میں کیا کیا بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام اور نوازشات ہوتی ہیں.
جی
یہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا ان حالات میں جہاں پر ٹینشن کی باتیں سننے کو ملتی ہیں یہاں وہاں پر آفات کی فضیلت کیا ہے, اگر یہ مل جائے تو یقین مانے تسلی آ جاتی ہے.
ایک شعر بھی ہے تسلی والا, فرماتے ہیں حسرت خان رحمہ اللہ, کیوں کر
کو ایک اور طرز میں پڑھتا.
سبحان اللہ.
اب میرے ساتھ پڑھیں گے تو میں پڑھ سکوں گا.
یہ پڑھیں آپ.
کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کہ یہ اصل میں اس کلام کی طرز ہے. آنکھیں جو بند ہو تو آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن, آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن, جلوے خدا
دیدار کی.
کلام ہے رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی,
آئے 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 آئے.
رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار
کی طرف. آقا کی بارگاہ سے سفارش ہو گئی نا، یقین مان اب تو کچھ ہے ہی نہیں نا.
سبحان اللہ،
آقا نے اگر سفارش کر دی یا اللہ میرے سمتی پر کرم کر دے،
اللہ
میرے سمتی پر کرم کر دے، میرے سمتی پر رحمت کر دے،
سبحان اللہ،
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کریم کی التجا اور دعا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو.
واہ واہ واہ،
ہو ہی نہیں سکتا.
سبحان اللہ،
تو وہ ہے نا اجابت
جی
کا جوڑا.
ہاں جی، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم اپنے پروگرام کا جو اختتام اب کر رہے ہیں وہ اسی انہی کیفیات پر کرنے کا میرا ذہن بن رہا ہے. ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے.
اللہ اللہ،
10 رحمت.
واہ جی واہ.
ہم پریشان ہیں، ہم ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، درود پاک پڑھیں نا.
سبحان اللہ،
ہم ورد و وظیفہ پڑھیں، یا حی یا قیوم
برحمتک،
نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کریں. ابھی رات کے 3 بجے کا 4 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہو تو لوگ بھاگتے ہیں، ابھی تو رات میں اٹھ کر تہجد بھی تو پڑھ لینا. مطلب اس بارگاہ میں حاضر ہونا، شفا جس کے دستے قدرت میں، رحمت جس کے دستے قدرت میں، غیب کے خزانے جس کے دستے قدرت میں، حالات بدلنا اس کے دستے قدرت میں، کورونا کا خاتمہ حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں، قرضے اتر جائیں گے یہ اسی کے دستے قدرت میں، بیماریوں سے شفا ملے گی اسی کے دستے قدرت میں. شفا دے کون؟ اللہ. قرض اتارے کون؟ اللہ.
اللہ.
کرونا کو دفع کرے کون؟
اللہ. اللہ.
اس کی دوائیاں جلد لوگوں کو مل جائیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو، یہ کرم کرے کون؟
اللہ.
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 وہی ہے جس کی دربار سے، جس کے در سے ہم دور بھاگ کر جینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے نہیں ہیں بس نمازوں سے دور، عبادت سے دور، تلاوت سے دور، واجبات سے دور، فرائض سے دور، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہی بھاگ رہے ہیں ہم. تو پھر جو ہونا ہے وہ بس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ عافیت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں، پرہیزگاری اختیار کریں.
آمین.
اللہ آپ کی میری مشکلات و پریشانی کو دور کرے، ہمارے گھر بار کے حالات پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے.
آمین.
اور بس کاش جو درخواستیں جو عرض کی ہیں بارگاہ رسالت میں اور تصور میں گئے، کرم ہو جائے، سچ مچ پہنچ جائے.
آمین.
اور انشاء اللہ تعالی وہاں جا کر سناؤں گا داستان گا میری روکر مدینے میں.
اللہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
پائے حسین و حسن فاطمہ.